نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد، نبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، قرآن مجید برہان رشید کی چھٹی سورت، سورۃ الانعام کی آیات بینات سے ہم اپنے نظریات اور اپنے اعمال کی درستگی کر رہے تھے، اور اب تک جتنی آیات پیش کی گئی ہیں اور اس کی تشریح و توضیح کی گئی ہے، وہ تمام کا تعلق انسان کی نظریاتی مسائل اور عقائد کے ساتھ رہا. سورۃ الانعام مکی سورت ہونے کے اعتبار سے بڑے خوبصورت انداز کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید پر اور بالخصوص اسلامی نظریات پر جو عقلی اور نقلی، داخلی اور خارجی جو دلائل ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمائے. مشرکین مکہ کے نظریات کے اندر جو خرابیاں تھیں اور ان میں موجود جو اخلاقی پسماندگی تھی، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو اس میں واضح طور پر ذکر کر کے اس میں جو نصیحت کے گوشے تھے وہ بیان فرمائے، اور اہل اسلام کے لیے ان تمام باتوں کو بالکل عیاں کر دیا کہ یہ عادتیں کہیں تمہارے اندر نہ آ جائے، اور اپنے نظریات کی درستگی کے لیے اللہ رب العالمین نے مومنین سے یہ کہا کہ اپنی نظریات کی درستگی کے لیے تم یہ دیکھو کہ کفار و مشرکین کے اندر کیا غلط عادتیں تھیں کہ جن کی بنا پر انہوں نے اپنے سابقہ دین کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف آ گئے. یہی سارا ذکر گویا کہ پے در پہ سورۃ الانعام کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا تھا، اور اس میں مشرکین کی غلط حرکتیں اور جو ان کا ایمان ضائع ہوا اور وہ بت پرستی کی طرف آئے، ان میں سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر فرمائی اور اہل ایمان کی توجہ کو اس طرح مبذول کرایا کہ دیکھو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس کے حصول کے لیے انسان بے شمار تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن اس کو ہمیشہ اپنے دل کے اندر رکھنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا. فرمایا ہاں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایمان کی امانت کو اپنے دل میں مضمر رکھو، پوشیدہ رکھو، اور پھر ایک وقت لکل نبع مستقر، جب تم پر موت کا وقت طاری ہو جائے تو تم یہ اس کے امین کے حوالے یہ امانت کر دو، تو اس کا تحفظ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب تم اس کے تحفظ کے ذرائع کو تلاش کرو. اب ذرائع تو بے شمار ہیں ایمان کو بچانے کے اور اس دولت کو محفوظ کرنے کی، لیکن قرآن مجید برہان رشید میں جو ایک ہمارے سامنے فکری اور نفسیاتی اور حقیقی نظریہ ایمان کے حوالے سے پیش کیا ہے، وہ ہے کہ جب تم کسی صحبت میں بیٹھو، کسی کے ساتھ سنگت اور محبت رکھو، پہلے دیکھو کہ اس کے نظریات کیا ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں. ایمان کو سب سے پہلے ضائع کرنے والی چیز بری صحبت ہوتی ہے، غلط سنگت ہوتی ہے، اور قرآن نے اسی طرح اشارہ فرمایا کہ وہ ان میونسینک الشیطان فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، اور دیکھ اگر تجھے شیطان کبھی بھلا دے اور تو ایسوں کی صحبت میں بیٹھ جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے خلاف مغلظات بکتے ہوں، یا غیر محسوسی طور پر تجھے اپنا نظریہ دیتے ہو تو صحبت ہم نشین پر ضرور گویا کہ اثر رکھتی ہے، اور ایک متعدی مرض کے اعتبار سے فوراً گویا کہ اثر کر جاتی ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے غلط صحبت میں بیٹھنے کو حرام قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا یہ شیوا نہیں کہ ان لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھے یا ان لوگوں کے ساتھ سنگت لگائے یا ان لوگوں کے ساتھ محبت و اخوت و معدت قلبی رکھے کہ جو اللہ کے دین سے متنفر ہے، اللہ کی توحید سے غافل ہے، اور اللہ کے حبیب اور اس کے دین سے متعلق غلط نظریات رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اہل اسلام کو اس حوالے سے درس دیا گیا ہے کہ ایمان تو تم نے حاصل کر لیا، اب یہ بچے گا کیسے؟ کونوا مع الصادقین، اچھوں کی صحبت تلاش کرو، سچوں کی صحبت میں داخل ہو جاؤ، صراط الذین انعمت علیہم، کوشش کرو ان سے محبت کرنے کی کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور ان کے ساتھ سنگت رکھنے کی، ان سے محبت رکھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس سے وہ سنگت رکھتا تھا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے نام سے اٹھایا جائے گا، جس سے محبت اور سنگت رکھتا تھا انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس پر علماء نے لکھا کہ یہ آیت جو ہے احکام شریعہ کے اندر، قرآن کے اندر تمام آیتوں کے اندر جو 500 آیتیں احکام سے متعلق ہیں، شریعت کے اجرا سے متعلق ہے، شریعت کے نفاذ سے متعلق ہے، یہ آیت سورہ انعام کی جو ہے یہ سب سے سر فہرست ہے کہ جب بد مذہب کی صحبت یا برے لوگوں کی صحبت سے اللہ رب العالمین نے جو اجتناب کی بات فرمائی ہے، یہی سارے اسلام کی روح ہے اور یہی سارے دین کی اساس ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ومن وقر صاحب بدا فقد عان علی ہدم الاسلام، جب تم بری صحبت میں بیٹھو گے تو بد مذہب اور غلط نظریے والے کے لیے تم تعظیمی کلمات کہو گے، اس کے لیے تم گویا کہ تعظیمی لب و لہجہ رکھو گے، تو یقیناً جس نے کسی بد مذہب کے لیے تعظیمی لہجہ رکھا، سید عالم فرماتے ہیں ومن وقر صاحب بدا فقد عان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی معاونت کی، یعنی وہ تو اسلام کو گرانا چاہ رہا تھا، تم اس کے دست و بازو بن گئے۔ اس حوالے سے جتنی بحث نکلتی تھی اس پر ہم نے سیر حاصل بحث کی ہے کہ اس میں مناظروں کی ضرورت کب پڑتی ہے، سیاسی احوال کے اعتبار سے گویا کہ کب ضرورت پڑتی ہے کہ اس معاملے کو آگے لے کر چلا جائے، یہ تمام احوال ہم نے آپ کے سامنے پاکان امت اور اسلامی ان لیڈروں سے متعلق تمام باتیں کی ہے۔ عوام کو خیر اس سے بالکل اجنبی ہے، عوام کے لیے تو مطلقاً منع ہے کہ کسی صورت کے اندر وہ گویا کہ ان لوگوں کے ساتھ صحبتیں نہ رکھے، لیکن وہ علماء جو دین کے تشخص کے لیے کوئی معاملہ بروئے کار لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں شریعت مطہرہ نے کسی حد تک ملاقات کی اجازت دی ہے، لیکن وہ بھی اس اعتبار سے جو صرف ظاہری صورت کے اندر ہے، اور اس بات کو لکھ دیا گیا ہے کہ معدت قلبی کو کفر قرار دیا گیا ہے، اگر کہیں تمہارے دل کے اندر غیر مذہب کے لیے اور بد مذہب کے لیے دلی محبت پیدا ہو گئی تو تم ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، تو لہذا ایک ضرورت کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کو بروئے کار لایا گیا، اور اس میں اسلامی سیاست کا جو فلسفہ ہے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گویا کہ تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں عرض کر دیا۔ اب جو ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ آیت نمبر 75 میں نے اس خطبے میں اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ، چاہے عرب کے مشرکین ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی اور عیسائی ہوں، ہم ویسے درس تراویح کے اندر ان تمام عقیدوں کو لا رہے ہیں سورۃ النساء کے تحت، لیکن وہ ضمن یہ آیت بھی یہاں پر آ گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ، اب چاہے یہودی ہوں نصرانی ہوں یا محض مشرکین ہوں، یہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کے دعوے دار ہیں اور اس بات کے مقیر ہیں اور مدعی ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے ہیں، ہمیں آپ کے دین پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مبارک عمل کو اور آپ کے اعتقادی اور نظریاتی معاملات کو سورۃ الانعام میں مشرکین کے لیے عبرت اور حجت کے لیے پیش فرمایا کہ جس ابراہیم پر تم فخر کرتے ہو اور جس ابراہیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے تم معترف ہو، تو دور دور تک وہ عقیدے تمہارے اندر نہیں ہیں اور دور دور تک وہ اخلاقی خوبیاں تمہارے اندر نہیں ہیں، دور دور تک وہ نظریاتی معاملات تمہارے اندر نہیں ہیں، تم خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیدائی کہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم جس وقت بت خانے میں ان کے چچا ان کو لے کر گئے اور انہیں کھڑا کیا اور کہا کہ جناب یہ تمہارا بت ہے ابراہیم، اسے سجدہ کرو، اور وہ کہہ کر اپنے میلے کی جانب چلے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھا کر سارے بتوں کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑا ٹنگا دیا۔ اور جب آپ کے چچا لوٹ کر آئے تو پوچھا کہ جناب یہ کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کلہاڑا اس کے گلے کے اندر ہے، شاید بڑے نے کیا ہو، کیونکہ جس کے گلے میں کلہاڑا ہے اسی نے سب کو توڑ دیا ہو، کیونکہ کلہاڑا اسی کے کاندھے پر ٹنگا ہوا ہے۔ تو ان کے چچا کہنے لگے کہ جناب یہ تو بت نہ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ حرکت کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل کے دشمنوں ذرا غور تو کرو، نہ یہ کچھ بول سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ کسی کام کو کر سکتا ہے، تو یہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریات متعدد مکی صورتوں کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ، کہیں جمال کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، تاکہ جو توحید کے اندر جو مشرکین نے خرابیاں پیدا کر دی تھی اور اس پر طرفہ یہ، ظلم یہ کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین کے ماننے والے ہیں، ہم تو دین سماوی کے ماننے والے ہیں، ادھر سے یہودی اور نصرانی اپنے آپ کو کہیں ہم تو حضرت ابراہیم کے دین کے حریم ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کے کلام میں دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ابراہیم کی ایک بات تو تمہارے سامنے ہم نے واضح کر دی کہ وہ بتوں کے ماننے والے نہیں تھے، وہ دین حنیف پر تھے، ہمارے خلیل تھے، ہمارے نبی تھے، ایک خدا کے ماننے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے مزید یہاں پر سورۃ الانعام میں ایک واقعے کو ذکر کیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے یہ بات کی، اتتخذ اصناما آلہا، کہ تم بتوں کو خدا بناتے ہو، کہ یہ پتھر سے تراشے ہوئے گویا کہ جو مورتیاں ہیں بھلا یہ خدا ہو سکتی ہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اور بے شک میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم جو ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریے کو قرآن مجید برہان رشید نے یہاں پر بیان کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے عیز و اقارب کے اندر بیان کر دی تھی کہ جناب یہ جو تم بت پرستی کرتے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ابھی آگے پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں کہ جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی تلاش کے لیے جب عقلی دلائل کے طور پر گویا کہ عین الیقین کے ذریعے خدا کے وجود کو تلاش کرتے ہوئے جب چاند سے متعلق جو باتیں کی تھی اور جو سارے معاملات کیے تھے، وہ سارا واقعہ سورۃ الانعام کے اندر یہاں پر گویا کہ شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو گویا کہ عین الیقین سے، علم الیقین سے، حق الیقین پر لے جا کر جن باتوں کے اللہ رب العالمین نے آپ کو مشاہدہ کروایا اور جن چیزوں کو آپ نے بصیرت سے اور بصر سے دیکھا ہے، اس تمام کا ذکر اللہ رب العالمین یہاں پر اہل ایمان کے لیے ذکر کر رہا ہے اور اس واقعے کو لا رہا ہے۔ اور یہ مناظرے کا انداز ہوتا ہے کہ مدعی، کیونکہ ایک ہوتا ہے مدعی، ایک ہوتا ہے کہ مدالے، مدعی جو ہوتا ہے اس کے ضمن پر یہ ہوتی ہے کہ وہ شہادتیں لاتا ہے، دلائل لاتا ہے، اور مدالے جو ہوتا ہے اس کو دلائل لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف گویا کہ مدعا جو مدعی ہے، جو دعویٰ پیش کر رہا ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی ما انکر، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مدعی جو ہے اس پر گواہ لانا ہے، اور جو دعویٰ کرے گا وہ گواہ لائے گا، اور جو انکار کرے گا وہ حلف اٹھائے گا، اور اس کے دعوے کے اوپر گویا کہ نکیر پیش کرے گا اور احتمال اس کے دلیل کے اندر پیدا کرے گا۔ تو جہاں مشرکین نے یہ دعویٰ کر لیا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں اور ان کے دین پر چلنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے دلائل میں احتمال رکھنے کے لیے اللہ نے اس حقیقت کو بیان فرما دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گویا کہ ان کے ماننے والے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ہمیشہ اپنے دامن کو بتوں کی عبادت سے اور اس ناپاک وجود سے محفوظ رکھا ہے، اور انہوں نے اپنے چچا کو بھی اگر اس مرحلے میں دیکھا تو آپ نے بڑے تعجب انداز لہجے میں کہا کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو تم معبود بنا دیتے ہو، جو اپنے وجود کے اندر تمہارے ہاتھوں کا محتاج ہو، جو تمہارا خود دست نگر ہو، وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہو جس کے تم محتاج ہو، اور تم جس کے محتاج ہو وہ معبود ہوتا ہے، معبود جب تمہارا محتاج ہو جائے تو اس کے لیے معبود کی بات کیسے متحقق ہوتی ہے؟ اور معبود کا وجود جو ہے وہ قدیم ہے، اور خلق کا وجود جو ہے وہ معبود کے گویا کہ کرم پر ہوتا ہے، ذمہ کرم سے ہوتا ہے، اس کا وجود حادث ہوتا ہے۔ لیکن جب تک تم ان بتوں کو تم معبود کہتے ہو، تو اپنی فکر کو تم رنگ دے کر جو وجود دیتے ہو، تو یہ جس کو تم معبود کہہ رہے ہو یہ وجود قدیم نہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ تمہارا وجود قدیم ہے، اس لیے کہ تم پہلے تھے، یہ مورتیاں بعد میں تھی، تم نے خود اس کو بنا کر گویا کہ ماری جی وجود میں لیا ہے، تو ذرا خود عقل سے سوچو، جس کو تم خود بنا کر رکھ دو وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے عقلی سکم ان کے اندر پیدا کیے گئے اور ان کو گویا کہ ان کے عقیدے کو متزلزل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا. یہاں پر ایک بات صرف اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس نظریے کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ تو بتوں سے دور تھے اور انہوں نے تو بتوں کو ریزہ ریزہ کیا، ان کے سچے عقیدے سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ یہاں پر قرآن مجید برہان رشید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے لِأَبِيهِ آزَرَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب آزر سے یہ بات کی. اب اس میں بظاہر حقیقی نہیں، علمی نہیں، اس بات کو پہلے ذہن میں بٹھا لیجیے، وہ علمی نہیں، ایک ستی نظر سے اور ایک میں کہتا ہوں کسی جوش اور جذبات کے اندر یہ عقیدہ راسخ کر دیا جاتا ہے کہ یہ آزر جو ہے حضرت ابراہیم کے والد ہیں. یہ تحقیق نہیں ہے، اس کو پہلے بٹھا لیجئے ذہن میں، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی شعوری بات نہیں ہے کہ جناب تاریخ انسانیت کے اندر ایک بہت بڑا علمی کام ہو گیا کہ جس پر ہم کتابیں کھول کر بیٹھ جائیں اور بڑا غور و تحمس کریں کہ جناب یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے. جن لوگوں نے یہاں یہ ترجمہ کر گئے کہ ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا، وہ گپ مار گئے. کیا مار گئے؟ گپ، ایک لطیفہ بول گئے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس لیے کہ قرآن مجید برہان رشید نے اس چیز کو واضح کیا ہے متعدد جگہ پر اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی آیا، جمہور مفسرین کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ آزر نہیں ہیں. آزر آپ کا چچا ہے، آزر آپ کا چچا ہے اور وہ مشرک تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق ہیں جو حضرت ابراہیم کی گویا کہ بچپنی میں گویا کہ انتقال کر گئے اور وہ موحد تھے، توحید پر تھے، مشرک نہ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ کسی مشرک کی اولاد نہ تھی. اور بعض بے لگام قسم کے درس قرآن دینے والے جاہل جو حضرت ابراہیم کو معاذ اللہ پنڈت زیادہ لکھنے میں بھی آسرا نہیں کرتے، یہ مودودی نے لکھا اپنی کتابوں میں، اللہ اس کی محبت کرنے والوں کو ہدایت دے کہ کس شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں. پنڈت زیادہ العیاذ باللہ مل کر کہ لا حول ولا قوۃ انبیاء کے لیے اس قسم کے لفظ، پنڈت زیادہ العیاذ باللہ، یہ گپ ہے، یہ ایک شیطان کی طرف سے گھربا ہے، شیطان نے گمراہ کر دیا اور تفسیر بالرائے کے پیچھے پڑ گئے. قرآن ایسا نہیں ہے کہ ہر ایرا غیر نتو خیرا وہ آئے اور قرآن کھولے اور درس دینا گویا کہ شروع کر دے. قرآن کے ساتھ بے شمار علوم وابستہ ہے، بے شمار قیودات ہیں، بے شمار شرائط ہیں. قرآن کو اسی نظم میں پیش کرنا پڑے گا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا، صحابہ سے سنا گیا، تابعین سے سنا گیا، اجلہ مفسرین نے سنا. دلائل کو ثابت کرنے کے چار طریقے ہیں. ایمان کو آگے بڑھانے کے جو طرائق میں وہ ہے کہ اجماع امت کو دیکھا جائے گا، سواد اعظم کو دیکھا جائے گا، امت مصطفی کا ایک عظیم گروہ جس نظریے پر رہا ہے ان کے نظریات کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظوں کی تعبیر کی جائے گی، اس کی تشریح کی جائے گی. اپنی طرف سے تمام جمہور اور ایک طرف پوری امت سے ہٹ کر اپنی رائے کو قائم کرنا. میرے آقا نے اس کے بارے میں یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زبان سے جملے نکلے ہیں کہ من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو قرآن میں تفسیر برائے کرے، اپنی مرضی سے قرآن کو اپنی حوث میں ڈالے اور اپنی رائے سے ترجمہ کرے، تحقیق وہ کافر ہو گیا اور اس کا جہنم میں ٹھکانہ ہے. یہ حضور نے فرمایا، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی، دیگر اور کتاب میں بھی، اور جمہور مفسرین کا یہ فیصلہ رہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرتے وقت، اس کی تشریح اور تعبیر پیش کرتے وقت پوری امت کے نظریات کو دیکھا جائے گا، اس سے پہلے پورے اسلاف کو دیکھا. یہ انصاف کی میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. جس نے حضرت ابراہیم کے والد کو معاذ اللہ اتنے گندے الفاظ سے یاد کیا، اس کی بات کو تو ہم کان پر رکھتے ہیں، دوسری بات سننے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ اس بات کو دیکھیں کہ سواد اعظم کو دیکھنا، صراط الذین انعمت علیہم کو دیکھنا ہے، کسی ایک بندے کو نہیں دیکھنا ہے، جمع غفیر کو دیکھنا ہے، جمہور کو دیکھنا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کا سواد اعظم ہمیشہ حق پر رہے گا، میری امت کے ایک سب سے بڑا گروہ گویا کہ حق پر رہے گا، وہ نظریات پر رہے گا. تو جو عقیدہ صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، اولیاء کا تھا، میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں اپنے اس فارم سے اور اس گویا کہ اس مسجد سے کہ یہ جو آزر کا معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کہا گیا، یہ صوفیہ میں سے کسی کا عقیدہ بتا دیں، غوث اعظم کا عقیدہ بتا دیں، خواجہ صاحب کا عقیدہ بتا دیں، ان کا بات مفسرین میں آ جائیں، مفسرین میں کسی کا عقیدہ بتا دیں، تابعین میں آ جائیں، تابعین میں کسی کا عقیدہ بتا دیں، صحابہ میں آ جائیں، صحابہ میں کسی کا عقیدہ بتائیں، بالکل یہ تفسیر رائے ہے، اور اسلام کے اندر ایک نئی راہ نکالنا ہے اور انبیاء سے اپنے بغض کا اظہار کرنا ہے، لیکن ہر جگہ پر جہاں پر بغضی پیدا ہوئے ہیں وہاں پر محبی بھی پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے پہلی صف میں آ کر مقابلہ کیا اور اس قسم کے ہر شیطان کا منہ توڑ جواب دیا اور اس پر صفے کے صفے تحریر فرمائے ہیں. میں یہاں پر ایک علمی لوجیکل نقطہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. عربی زبان میں سلبی باپ کہ جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس کو اب نہیں کہا جاتا، اس کو والد کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے مل کر کے، کیا کہا جاتا ہے؟ والد. یہاں پر والد کا لفظ نہیں ہے، لی ابھی ہی آزرا، انہوں نے اپنے اب آزر سے کہا. اور کسی کا کفر اگر ثابت کرنا ہو نا، کسی کو کافر ثابت کرنا ہو یا اس کو کفر ثابت کرنا ہو، تو اس کے لیے پھر ایسے الفاظ مختص کیے جاتے ہیں جو خاص ہو، جس میں اشتراکی معنی نہ پایا جائے، جس میں ایسا معنی نہ پایا جائے کہ جس کے متعدد معنی ہوں. اس لیے کہ ایک لفظ کے جب متعدد معنی ہوتے ہیں تو وہ لفظ اپنے متعدد معنی پر بیک وقت دلالت کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے چند معنوں کو چھوڑ کر ایک معنی لیں گے تو اس کو اصول کے اندر مؤول کہا جاتا ہے. ایک معنی اس کا خاص کر لینا، اور جب ایک معنی خاص کر کے چار معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں، اصول قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں، تو پھر اس سے کوئی ثواب کی بات تو آپ ثابت کر سکتے ہیں، فضائل کی بات تو ثابت کر سکتے ہیں، نصیحت کے لیے واعظ کی بات تو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن مؤول جو تعویل ہو جاتا ہے وہ ذنی عقیدہ ہوتا ہے، ذن سے کسی کا کفر ثابت نہیں کر سکتے. اور یہ لفظ اب جو ہے یہ دادا کے لیے بھی بولا جاتا ہے عربی میں، چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، والد کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن خاص جو والد کے لیے بولا جاتا ہے وہ لفظ کون سا ہے؟ صرف والد. اصل باپ کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ والد ہے، لیکن ایسا لفظ کہ جناب جو چچا پر بھی بولا جائے، تایا پر بھی بولا جائے، دادا پر بھی بولا جائے، تو عربی زبان ایک بڑی خوبصورت زبان ہے، اس میں لفظ پھر اب استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ آپ کی حکایت قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نعبدو الہکا، نعبدو الہکا، ہم عبادت کرتے ہیں، میں عبادت کروں گا آپ کے رب کی، و الہ آبائی کا، اور آپ کے والد کے رب کی. اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کن کو والد کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ حضرت اسحاق ہے، لیکن وہ اب کا لفظ کہہ رہے ہیں وہ الہ آبائی کا، کہ میں آپ کے والد کی بھی، میں آپ کے اب کی بھی، گویا کہ آپ کے اب کا جو رب ہے اس کی بھی عبادت کروں گا. تو یہاں پر اب کا لفظ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قرآن کہتا ہے، حضرت ابراہیم کے لیے بھی بولا جو آپ کے دادا ہیں، اپنے چچا کے لیے بھی بولا جو حضرت اسماعیل ہیں، اپنے والد کے لیے بھی بولا جو حضرت اسحاق ہیں. تو قرآن مجید برہان رشید نے اس بات کو بتا دیا کہ اب کا لفظ خاص والد کے لیے نہیں بولا جاتا، یہ دادا کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو قرآن کی آیت خود بتاتی ہے، چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اپنے سلبی باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جس طرح اکثر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ رد علی ابی، کہ میرے اب کو میرے پاس بلاؤ. جب حضرت عباس کو بلانا ہوتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سرکار جب ان کو اپنے دربار میں طلب فرماتے تو بڑی عزت فرماتے، کسی صحابی کو کہتے کہ حضرت عباس کو بلائیں تو نام نہ لیتے بلکہ تعظیمن حضرت عباس کا ذکر فرماتے اور کہتے رد علی ابی، میرے اب کو میرے پاس بلاؤ. تو اب دیکھیں یہ نہیں کہ میرے والد کو میرے پاس بلاؤ بلکہ میرے چچا کو میرے پاس بلاؤ. تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل عرب ہے، تو اہل عرب کا یہ طریقہ رہا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اب کا لفظ والد کے لیے نہیں استعمال کیا بلکہ اب کا لفظ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا کے لیے استعمال کیا کہ رد علی ابی، جاؤ اور میرے اب کو بلا کر لاؤ، یعنی میرے والد کو نہیں بلکہ میرے چچا کو بلا کر لاؤ. اور یہی لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ ذکر کیا کہ لی ابی ہی آزرا، کہ جب ابراہیم نے اپنے اب آزر سے کہا، تو جب ان تمام جگہوں پر چچا کا معنی ہوتا ہے تو یہاں پر بھی چچا کا معنی کیا جائے گا، اور یہی معنی جمہور نے کیا. ایک بات لیکن والد کی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ بابل کے شہر سے نکل کر مصر پہنچے، بابل کا جو شہر ہے بغداد سے تقریباً کوئی 80 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر کی جگہ پر ہے بابل کا شہر، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. وہاں سے نکل کے جب آپ مصر پہنچے تو وہاں پر سیدہ ہاجرہ سے آپ کا نکاح ہوا. سیدہ ہاجرہ سے جب نکاح ہوا تو پھر آپ تفصیلی واقعہ پھر وہاں سے آپ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آئے. جب کعبے کا کوئی وجود نہیں تھا، وہیں پر آپ نے سیدنا اسماعیل اور سیدہ حاجرہ کو چھوڑ کر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے، پھر آپ لوٹ کر آئے، کعبے کی تعمیر کا سلسلہ ہوا۔ اب جب کعبے کی تعمیر کا سلسلہ ہوا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، یہاں تو اب کہہ کر اپنے چچا کو مشرک کہا اور کہا کہ تم بت پرستی میں مبتلا ہو، لیکن میں نے پہلے کہا کہ اب اور لفظ ہے اور والد اور لفظ ہے، والد چچا کو نہیں کہیں گے، والد دادا کو نہیں کہیں گے، والد خالص اس کو کہیں گے کہ جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ دادا کو بھی کہہ سکتے ہیں، اب جو ہے وہ چچا کو بھی کہہ سکتے ہیں، اب جو ہے وہ تایا کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اب جو ہے وہ اپنے والد کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ میں جو حدیث پاک بھی آپ نے سماعت فرمائی، اب قرآن مجید برہان رشید سے حضرت ابراہیم کا عقیدہ سماعت فرمائے، اگر حضرت ابراہیم کے والد معاذ اللہ مسلمان نہ ہوتے العیاذ باللہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعائے مغفرت کبھی نہ فرماتے، ان کے لیے دعا کبھی نہ کرتے، اس لیے کہ کافر کے لیے دعا کرنا خود کفر لوٹ جائے گا، اس لیے کہ جو کفر پر مر گیا اس کے لیے دعائے رحمت نہیں کی جاتی، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی، کافر کے لیے دعائے مغفرت کہنے والا خود ہی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ خدا کے احکام کا کذب لازم آتا ہے، کئی آیات بینات کا جھوٹ لازم آ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو جہنم میں بھیج دیا ہے اور بندہ اس کے لیے ثواب کی نیت رکھے، ہاں جب تک زندہ ہے تو اس کے لیے ہدایت کے جملے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں وہ مر گیا تو اب اس کے لیے کوئی تحسین جملے نہیں کہے جائیں گے اور اس کے لیے کوئی مغفرت کی بات نہیں کہی جائے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے سامنے یہ دعا کی تھی کہ ربنا اغفر لی ولی والدی۔ ظالموں کبھی اس جملوں پر بھی غور کرو، تم پنڈت زیادہ کہتے ہو، شرم نہیں آتی انبیاء کو، العیاذ باللہ۔ میں یہ جملے کہہ رہا ہوں تو ان کے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، ان کو سیخ پا ہو رہے ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں میں خوش ہو رہا ہوں اس بات پر، اس وجہ سے کہ تم نے حضرت ابراہیم کو کہا ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اور ہم تو اسی کے شہدائی، ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ انبیاء کی تعظیم کرو تو یقیناً تو محبت میں محاورے کے طور پر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری جوتی میں سر پر اٹھا کر رکھ لوں گا، اس لیے کہ دستور ایمان یہ ہے کہ جو انبیاء کی تعظیم کرے گا اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ روزے، نماز، زکات، یہ جب کہ ہم آئیں گے، جب پہلے عقیدہ صحیح سدھار دیا جائے، معاملہ رکھ دیا جائے۔ تربیت اولاد میں بھی لوگ پوچھتے کہ شاہ صاحب تربیت اولاد کیا کی جائے، کیا تربیت کی جائے؟ میں نے کہا پیارے تربیت میں کپڑا شپڑا یہ تو سب بات کی بات ہے، جب نبی اس دنیا سے رخصت ہوتے تھے تو اپنے بچوں سے پوچھتے تھے میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، چلو گے کس کے دین پر، ان سے عہد لیتے تھے۔ پتا چلا تربیت اولاد ہو یا کوئی اور بھی چیز ہو، سب سے پہلی چیز عقیدہ سکھانا ہے، سب سے پہلے چیز نظریات سکھانا ہے، نماز، روزہ، زکات یہ بعد کی چیزیں ہیں، پہلے چیز ایمان پر راسخ کرنا ہے، اس کے بعد دین کی محبت ہے، اس کے بعد دین کی تشریحات کو سکھانا ہے۔ تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد گرامی کے بارے میں کہتے ہیں اور اپنی والدہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، اے رب بخش دے میرے والدین کو اور ان مسلمانوں کو بھی بخش دے کہ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زبردست قسم کی آیت ہے جو خود قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، اور جب قرآن کی خود تفسیر کر دے تو اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں ہوتی۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر خود قرآن مجید برہان رشید میں دوسری جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے گویا کہ ہو چکی ہے، اور یہ جملہ گویا کہ سب سے بنیادی طور پر ہے کہ آپ فرماتے کہ ربنا اغفر لی ولی والدی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ نے صحابہ کے درمیان اس بات کو بطور تحسین کے پیش فرمایا کہ انا خیرکم بیتن و خیرکم نفسن، میرے صحابہ سنو میں ہر طریقے سے تم سے بہتر ہوں، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو سب سے بہترین خلق میں رکھا، جب قبیلے بنائے تو سب سے بہترین قبیلے میں رکھا، جب قومیں بنائی تو سب سے بہترین قوموں میں رکھا۔ فرمایا کہ میں کبھی کسی گویا کہ ایسے رحم میں نہیں رہا کہ جس میں حرام کا شبہ ہو، فرمایا انا خیرکم بیتن و خیرکم نفسن، میں شخصیت کے اعتبار سے بھی تم سے اعلیٰ ہوں اور برادری کے اعتبار سے بھی تم سے اعلیٰ ہوں۔ مشرکین کہہ دیتے آپ برادری کے اعتبار سے کیسے اعلیٰ ہیں، ہم بھی مشرکوں سے پیدا ہوئے ہیں معاذ اللہ، تو کیا آپ کے بارے میں بھی ہے؟ نہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ خطبہ بیان فرمایا، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ انا خیرکم بیتن و خیرکم نفسن، میرا خاندان بھی تم میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اعلیٰ نبی برادری کو نہیں کہتا، نبی جب اعلیٰ کہتا ہے تو اس سے مراد ایمان ہوتا ہے، اس سے مراد دین ہوتا ہے، اس سے مراد مذہب ہوتا ہے۔ تو لہذا اپنے روزے اور نماز کو بچانے کا سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبیوں سے متعلق اچھی باتوں کا عقیدہ رکھا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان سے تعظیم کی جائے، زبان پر اس قسم کی گھٹیا الفاظ کبھی نہ لائے جائے، یہی محبت کا، یہی ایمان کے بچانے کا سب سے بڑا طریقہ ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو یہاں پر بیان کیا، جس کے توسط سے اور جس کے وسیلے سے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم سیدنا خلیل جو تیرے خلیل ہیں، تیرے نبی ہیں، تیرے محبوب بندے ہیں، ان کے صدقے ہمارے دلوں میں بھی تو عقیدہ توحید کو راسخ فرما، اپنے دین کی محبت کو راسخ فرما۔ ہمارے گندے دل جو دنیا کی محبت میں پڑ گئے ہیں، مولا کریم اپنے فضل سے اس میں عرفان ایمان کو نافذ فرما، توحید اور تیرے نبی کی تعظیم کو نافذ فرما، اور اس پر خطر دور کے اندر کہ ہر جگہ پر بھیڑیے بیٹھے ہیں، مولا کریم اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اس کو آخری عمر تک لے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اچھی صحبتیں، اچھی سنگت، اچھے دوست، خریدتے ہیں تو کپڑا دیکھتے ہیں، خریدتے ہیں تو سبزی دیکھتے ہیں، لیکن جاتے تو کسی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو جب خوراک کے لیے ہم اتنی تمیز کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں مذہب کے لیے بھی تمیز عطا فرمائے، تاکہ ہم عشاق کے ساتھ رہیں، ہم اہل محبت کے ساتھ رہیں، ہم جمہور کے ساتھ رہیں۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔